گزشتہ سبق میں آپ نے بیان حال اور بیان عطف کے بارے میں پڑھا تھا بھائی، بیان حال کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بیان حال وہ سکوت ہے جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے بیان بن جاتا کرتا ہے بھائی، بیان بن جاتا ہے، ایک مقام تھا بیان کا لیکن وہاں پر متکلم سکوت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ خاموش رہنا، ساکت رہنا یہ کیا ہے؟ بیان ہے جی. تو اب سکوت فی موضع البیانی بیانن، سکوت اختیار کرنا بیان کے جگہ میں یہ کیا ہے؟ بیان ہے بھائی، بیان. اور پھر اس کی بہت سی مثالیں ذکر کی تھیں صاحب کتاب نے. اس کے بعد آپ نے بیان عطف کے بارے میں پڑھا بھائی. بیان عطف کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر معطوف بیان بنا کرتا ہے، معطوف علیہ کا بھائی، معطوف علیہ کا. عرب کی عادت ہے عموماً معاملات کے اندر عادت ذکر کرتے ہوئے جہاں عطف آئے تو وہاں معطوف علیہ سے تمیز کو حذف کر لیا کرتے ہیں، اور جو معطوف عدد ہو صرف اس کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں؟ تمیز ذکر کرتے ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ کثرت استعمال کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ صفت کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ معطوف علیہ سے تمیز کو حذف کر لیتے ہیں، صرف معطوف میں ذکر کرتے ہیں، اور وہی معطوف بیان بن جاتا ہے. کس کا؟ معطوف علیہ کا. مثلا کسی نے کہا لفلان علیہ الف و درہم، فلاں کے مجھ پر 1000 اور درہم ہے بھائی. تو اصل میں عبارت یوں تھی لفلان علیہ الف درہم و درہم، تو الف کے ساتھ بھی درہم کا لفظ ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن عرب کیا کرتے ہیں کہ معطوف علیہ سے تمیز کو حذف کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے معطوف میں وہی چیز دوبارہ ذکر ہونے والی ہے، تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہ معطوف ہی بتلا دے گا کہ معطوف علیہ اسی کی جنس میں سے ہے. اور اس میں اختلاف بھی ذکر کیا تھا، میں نے بتلایا تھا کہ اگر یہاں پر معطوف میں بھی کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو، پھر تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق معطوف بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ کا. مثلا کسی نے کہا لفلان علیہ 103 اصباب، تو یہاں دیکھو معطوف کے ساتھ ثلاثہ کا عدد ذکر ہو رہا ہے، اور جب عدد ذکر ہو تو اس صورت میں معطوف بالاتفاق بیان بنے گا. کس کا؟ معطوف علیہ. معلوم ہوا ما قبل میں وہ جو مجموعہ مبہمہ، یعنی وہ جو مئہ بیان ہوا، 100 بھائی، 100 کیا ہے؟ مجموعہ ہے، تو اور مبہم ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز مراد ہے، لیکن جب معطوف میں بھی عدد بیان ہو جائے تو پھر یہ معطوف بتلا دیا کرتا ہے کہ معطوف علیہ میں جو مجموعہ مبہمہ ذکر ہوا وہ بھی اسی کی قبیل سے ہے بھائی، اسی کی قبیل سے ہے. لیکن اگر معطوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو، کوئی شخص یوں کہتا ہے مئتو و صوبن، یا مئتو و درہمن، یا مئتو و قفیز و حنتتن، تو اس صورت میں بھی معطوف علیہ کا بیان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے. طرفین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر معطوف مکیلات اور موزونات کی قبیل سے ہو تو وہ بیان بنے گا معطوف علیہ کا بھائی. مثلا مئتوں و قفیز حنتتن، مئہ کے بعد کیا ذکر ہوا؟ قفیز حنتا ذکر ہوا، اور قفیز حنتا کس قبیل سے ہے بھائی؟ حنتا مکیلات میں سے ہے. تو اب اس صورت میں یہ بیان بنے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا. اور اسی طرح اگر کسی نے کہا مئتوں و درہمن بھائی، تو یہاں پر بھی معطوف کیا ذکر ہو رہا ہے؟ درہم، اور درہم کس میں سے ہے؟ موزونی چیزوں میں سے. لہذا اس صورت میں یہ بیان بنے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا بھائی. تو معطوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو طرفین کے نزدیک وہ پھر بھی بیان بنے گا کس کا؟ معطوف علیہ کا، بشرطے کہ وہ معطوف کس قبیل سے ہو؟ موزونات یا مکیلات کی قبیل سے ہو. اور اگر اگر وہ مکیلات کی قبیل سے نہ ہو، موزونات کی قبیل سے نہ ہو، تو پھر وہ بیان نہیں بنے گا. جیسے کسی نے کہا مئۃٌ وصوبٌ، تو یہ صوب نہ مکیلات کی قبیل سے ہے اور نہ موزونات کی قبیل سے، لہذا یہ معطوفٌ علیہ کا بیان نہیں بنے گا. تو جب کسی نے کہا لفلان علیہ مئۃٌ وصوبٌ، تو اس پر ایک کپڑا واجب ہو جائے گا، اور مئۃ کے بارے میں اسی شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کو بیان کرو بھائی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معطوف کے ساتھ چاہے عدد ذکر نہ ہو، پھر بھی وہ معطوفٌ علیہ کا بیان بنے گا ہر صورت میں، چاہے وہ مکیلات و موزونات کی قبیل سے ہو یا مکیلات و موزونات کی قبیل سے لہذا اگر کسی نے کہا مئۃٌ و درہمٌ، تو بھی یہ درہم بیان بنے گا، مئۃ کا موزونات میں سے ہے، اس پر 101 درہم آئیں گے. کسی نے کہا مئۃٌ و قفیض و حنطۃٍ، تو یہ قفیض حنطہ مکیلات میں سے ہے، یہ بھی بیان بنے گا کس کا، مئۃ کا، اس پر کتنے قفیض آ جائیں گے 101. اور اگر کسی نے کہا مئۃٌ و صوبٌ، تو یہ صوب نہ مکیلات میں سے ہے نہ موزونات میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی بیان بنے گا معطوفٌ علیہ کا، اور اس پر کتنے واجب ہو جائیں گے بھائی 101 کپڑے واجب ہو جائیں گے بھائی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے مولانا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں واو آیا ہے اور واو جمع مطلق کے لیے آیا کرتا ہے، اور معطوف اور معطوفٌ علیہ شے واحد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں، ایک چیز کے حکم میں ہوتے ہیں بھائی. تو جب معطوف کا پتہ چل گیا کہ وہ صوب ہے، تو پتہ چلا کہ معطوفٌ علیہ بھی کیا ہے، صوب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی، واو نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں ایک حکم میں ہیں، تو جو معطوف ہے معلوم ہوا معطوفٌ علیہ بھی وہی چیز ہے. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے، جبکہ طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ معطوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو، تو وہ بیان بنتا ہے معطوفٌ علیہ کا اس صورت میں جبکہ وہ مکیلات اور موزونات کی قبیل سے ہو. وجہ یہ کہ اس میں معطوف کا ایسی چیز جنس میں سے ہونا ضروری جو لوگوں کے ذمہ دین بن کر رہ سکے، جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت ہو سکے، اور دین بن کر مکیلات اور موزونات کسی کے ذمہ میں ثابت ہوا کرتی ہیں، ذوات القیم یعنی غیر مکیلات اور غیر موزونات کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت نہیں ہوتی بھائی، سمجھ میں آیا. ہاں قلیل ثابت ہو جاتی ہیں، جیسے کس کے اندر ہے، بیع سلم کے اندر بھائی. تو عام معاملات کے اندر بھائی عام کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ عموماً ایک کسی کے ذمے میں کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہ سکتی ہیں، کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہتی ہیں، مکیلات اور موزونات ایک دوسرے کے ذمے میں دین بن کر باقی رہتی ہیں. تو یہ کثیر الاستعمال ہے، معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، مکیلات یا موزونات ہی دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہیں. تو یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہے اور کثرت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا، خفت کا، لہذا اس لیے یہاں معطوفٌ علیہ سے اس کو حذف کر دیا گیا اور صرف معطوف کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ کثرت استعمال نے خفت کا تقاضا کیا، اس لیے معطوفٌ علیہ سے کیا کر دیا گیا، تمیز کو حذف کر دیا گیا. جبکہ جو دوسرا غیر مکیلات اور غیر موزونات میں سے جو ہیں، یعنی ذوات القیم جو ہیں، چیزیں قیمت کے اعتبار، جن کی قیمت کو اعتبار کیا جاتا ہے، وہ کسی کے ذمہ میں دین بن کر باقی نہیں رہتی سوائے بیع سلم میں بھائی. بیع سلم آپ جانتے ہیں جس میں کیا کیا جاتا ہے، کسے کہتے ہیں بیع سلم بھائی، بیع آجلن بعاجلن بھائی، اجل والی چیز کی بیع کرنا جلدی ادا کی جانے والی چیز کے ساتھ بھائی. یعنی اس میں سمن جلدی ادا کیے جاتے ہیں بھائی. کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے، یہ چیز، یہ پیسے لے لو اور مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ کہتا ہے جی آپ کو 4 مہینے بعد ملے گی، اس وقت نہیں ہے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں بیع. اور بیع سلم کے اندر آپ نے پڑھا کہ سمن اس پر قبضہ اسی مجلس میں شرط ہے، کہ بائے کیا کرے، سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کر لے اور مبیع بعد میں ملے گا بھائی. تو اس میں دیکھو سمن جلدی ادا ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مبیع ہے ذوات القیم میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے جی، وہ بعد میں اس کو ملے گا. تو یہاں صرف بیع سلم میں غیر مکیلی غیر موزونی چیز ذمہ میں دین بن کر رہتی ہے. ذمہ میں بھئی آپ نے ایک شخص کو پیسے دیے کہ مجھے فلاں قسم کی چیز چاہیے زوات القیم میں سے ہے, تو دیکھو اب وہ چیز اس کے ذمہ دین ہے یا نہیں بھائی, دین ہے. تو صرف بیع سلم میں غیر مکیلی غیر موزونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہے, اور بیع سلم قلیل ہے. بیع سلم کیا ہے؟ اور قلت خفت کا تقاضا نہیں کرتی, علت خفت کا تقاضا نہیں کرتی. لہذا یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو مئتوں و صوبن کہا تو اس کو کس پر محمول کر لیا جائے, جی کہ یہاں پر اس نے خفت کی بنا پر حذف کر لیا ہے. مئتوں صوبن و صوبن اصل میں عبارت تھی بھائی, تو یہ تو قلیل الاستعمال ہے, قلیل الاستعمال خفت کا تقاضا. لہذا اس صورت میں معلوم ہوا معطوف علیہ سے اس کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا تمیز کو بھائی. ہاں وہ باقی معاملات کثیر الاستعمال ہیں, وہ خفت کا تقاضا کرتے تھے, وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں عموماً حذف کرتے ہیں بھائی. جی فصل و اما بیان التبدیل وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد. جی آج بیان کی ساتویں آخری قسم ہم پڑھیں گے, بیان تبدیل بھائی. بیان تبدیل, تبدیل لغت میں کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ رکھنا, ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تبدیل کرنا کہلاتا ہے. تبدیل کرنا صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہاں پر چونکہ احکام سے ہماری بحث چل رہی ہے تو یہاں تبدیل سے کیا مراد ہے؟ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا بھائی, ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا. تو بیان تبدیل کسے کہتے ہیں مولانا؟ کہ سابقہ حکم کو تبدیل کرنا اور اس کو منسوخ کرنا. بیان تبدیل کسے کہتے ہیں؟ سابقہ حکم کو تبدیل کرنا اور منسوخ کرنا. بھئی ایک حکم کی جگہ جب آپ نے دوسرا حکم رکھ دیا تو معلوم ہوا پہلے کو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ منسوخ کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ منسوخ کر دیا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو رکھنا, پہلے حکم ایک ذکر کیا اس کو ختم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی جگہ دوسرا حکم رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے حکم کو منسوخ کر رہے ہیں, منسوخ کر رہے ہیں. لہذا بندوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں, بندوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. ہاں صاحب شریعت کی جانب سے یعنی شارع جو ہے ذات باری تعالی ان کی جانب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے آ جائے اور پھر بعد میں اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کیا رکھ دیا جائے؟ دوسرا حکم. مثلا ابتدائی اسلام میں مولانا شراب حلال تھی بھائی, جائز تھی بھائی, بعد میں اس کو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ کون سما گیا؟ حرمت والا حکم آ گیا. تو دیکھو ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آیا, یہ شارع کی جانب سے تو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بندوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ نسخ ہے اور نسخ کا حق صرف کس کو حاصل ہے؟ شارع کو. وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيلِ, باقی بیان تبدیل جو ہے وَهُوَ النَّسْخُ, اور وہ نسخ ہی ہے. فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ, تو لہذا یہ صاحب شریعت کی طرف سے تو جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ, اور یہ بندوں کی طرف سے جائز نہیں ہے. اس پر فوراً اشکال ہوتا ہے بھائی کہ نسخ تو پیغمبر علیہ السلام بھی فرمایا, پیغمبر بھی نسخ کرتے ہیں بھائی, ایک حکم کبھی بیان کرتے ہیں بعد میں اس کو منسوخ کر کر اس کی جگہ دوسرا حکم بیان کر دیا کرتے ہیں. تو آپ نے تو کہا یہ بندوں کی طرف سے جائز ہی نہیں, اور پیغمبر بھی تو بندہ ہے اللہ کا ایک, تو پیغمبر کی طرف سے تو کیا آتا ہے؟ نسخ آتا ہے، اور آپ نے تو بالکل لیا نفی کر دی. جواب اس کا یہ مانا کہ پیغمبر کا جو بھی کام کرتا ہے وہ وحی کے ساتھ کرتا ہے. بھائی جو بھی کام کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ وحی کے ساتھ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ یہ پیغمبر بولتے نہیں اپنی خواہش سے، یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ جو بولتے ہیں یہ تو ایسی وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی، اپنے خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے. یہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ وحی ہے، اللہ کی جانب سے وحی ہے. بھائی وحی ہے جی. تو گویا حقیقتاً پیغمبر بھی جو نسخ کرتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے بھائی، بندے کی طرف سے پھر بھی نسخ نہیں پایا گیا. یہ بھی نسخ جو پیغمبر کی طرف سے بھی آئے وہ دراصل وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دراصل حقیقتاً وہ کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے بھائی. وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، یہ جو ہم نے وجہ ذکر کی کہ بیان تبدیل دراصل کیا ہے؟ نسخ کرنا ہے، اور نسخ تو بندوں کی طرف سے جائز نہیں، اسی وجہ سے کہ نسخ جائز نہیں ہے بندوں کی طرف سے، باطل استثناء الکل عن الکل، کل کا کل سے استثناء کرنا باطل ہے، کل کا کل سے استثناء کرنا باطل ہے. باطل ہے کیوں؟ لِأَنَّهُ نَفْقُ الْحُکْمِ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ حکم کو. بھئی ایک آدمی کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا، لِفُلَانِنْ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں مگر 1000، تو اس نے کل سے کل ہی کا کیا کر دیا؟ اقرار بھی کتنے کا کیا تھا؟ 1000 کا. استثناء بھی کتنے کا کیا؟ تو باقی کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا، معلوم ہوا اس پر تو کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ بیان تبدیل ہے، کل کا کل سے استثناء کیا ہے بیان؟ اس لیے کہ پہلے جب اس نے کہا لفلان علی الف، یہ کلام کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کتنے آنے چاہیے؟ 1000 آنے چاہیے. اور آگے جب اس نے الا الفن کے ساتھ اس کل ہی کا استثناء کر دیا، تو اب تو گویا وہ پہلے اس نے اقرار کیا ہے اپنے اوپر 1000 لازم کیے ہیں، اور اب رجوع کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سارے سے رجوع کر رہا ہے، اور سارے سے تو رجوع ہو کر نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ رجوع کرنا، تب یہ تبدیل کرنا، یہ نسخ ہے مولانا، اور نسخ تو بندوں کی طرف سے جائز نہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل کا کل سے استثناء صحیح ہے. بھائی کل کا کل سے آپ نے کیا کہا؟ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کا کل سے استثناء صحیح ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کی 3 بیویاں ہیں فرض کریں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام عمرہ ہے، ایک کا نام سعادہ ہے، اور وہ کہتا ہے نسائی کلہا طوالقو، میری ساری بیویوں کو طلاق ہے الا زینب و عمرہ و سعادہ، مگر زینب، عمرہ اور سعادہ کو طلاق نہیں. اور یہی 3 بیویاں تھیں. فقہا اس پر لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کسی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی. کیا کہا؟ اس نے نسائی کلہا طوالق الا زینب و عمرہ و سعادت. آپ یہاں پر بھی دیکھیے بھائی، کل کا کل سے استثناء ہو رہا ہے، اور یہ استثناء صحیح ہے، حالانکہ ابھی آپ نے ضابطہ بتلایا تھا کہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں. تو جواب اس کا یہ مولانا کہ کل کا کل سے استثناء اس وقت صحیح نہیں جب مستثنا اور مستثنا منہ کا لفظ ایک ہو یا دلالت میں مساوی ہو. دونوں کا اگر لفظ ایک ہوگا، مثلا اگر اس نے یوں کہا نسائی کلہا طوالق الا نسائی، میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر میری بیویوں کو، تو یہ استثنا. دیکھیے مستثنا منہ بھی کیا ہے؟ نسائی، اور مستثنا بھی کیا ہے؟ نسائی. دونوں لفظ ایک ہیں، لہذا یہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں، کیونکہ مستثنا اور مستثنا منہ کا لفظ ایک ہے. یا دونوں دلالت کے اعتبار سے مساوی ہوں، مولانا جیسے وہ یہ کیا یوں کہتا ہے نسائی کلوہا طوالق الا اولائکا، میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر وہ اشارہ کرتا ہے اور وہ تینوں بیویاں کھڑی ہیں ان کی طرف اشارہ اس نے کیا، تو یہ بھی استثناء صحیح نہیں مولانا، اس لیے کہ یہاں دلالت مساوی ہے، نسائی بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے اور اولائکا بھی اسی پر. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو استثناء کل کا کل سے کب صحیح نہیں ہے؟ جب مستثنا اور مستثنا منہ دونوں کے لفظ کیا ہوں؟ ایک ہوں، یا دونوں کی دلالت کیا ہو؟ مساوی ہو، ایک جیسی ہو، تو پھر اس وقت کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں. لیکن اگر لفظ مختلف ہوں، مثلا پہلے اس نے صرف نسائی کہا اور اس مستثنا میں ہر ایک کا الگ الگ نام ذکر کیا، تو اب لفظ دونوں کے الگ ہو گئے، لہذا اب استثناء کیا ہوا؟ صحیح. اور اس صورت میں کل کا کل سے استثناء بھی صحیح ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے عبیدی کلوہا احرار، یا عبیدی احرار الا عبیدی، میرے سارے غلام آزاد ہیں سوائے میرے غلام، اب آپ بتلائیے بھائی استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مستثنا منہ اور مستثنا دونوں کا لفظ کیا ہے؟ مستثنا منہ بھی ہے عبیدی، میرے سارے غلام، اور مستثنا بھی کیا ہے؟ عبیدی. لیکن اگر اس کے بجائے اس کے تین غلام ہیں مثلا زید عمر بکر، اور وہ یوں کہتا ہے عبیدی کلہا احرار الا زید و عمر و بکر، تو اب یہ استثناء کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، کیونکہ لفظ الگ ہو گئے دونوں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وعلی ھذا بطل استثناء الکل عن الکل، اور اسی بنا پر استثناء کل کا کل سے یہ باطل ہے، لانہ نسخ الحکم، اس لیے کہ یہ حکم کا نسخ کرنا ہے اور یہ بندوں کے لیے جائز نہیں. ولا يجوز الرجوع عن الاقرار والطلاق والعتاق لانه نسخ وليس للعبد ذلك، اسی طرح مولانا اقرار سے رجوع کرنا، طلاق سے رجوع کرنا، عتاق آزاد کرنے سے رجوع کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں. لانه نسخ، ان کے اس لیے کہ نسخ ہے، وليس للعبد ذلك، اور نہیں ہے بندے کو اس کا حق، بھائی بندے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی اقرار کرتا ہے کسی کے لیے، بھائی میں نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں، اور پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سارے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، میں نے زید کو کوئی روپیہ نہیں دینا، بھائی رجوع نہیں ہو سکتا مولانا. صورت سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ جب اقرار کر لیا، اب اقرار سے رجوع جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ رجوع دراصل کیا ہے؟ نسخ ہے، اور نسخ تو بندے کے لیے جائز نہیں. اسی طرح ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بعد میں اس طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے کہ اس طلاق کو بالکل لیا ختم کر دے، رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق ثابت ہو چکی ہے، اور اب اس کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ نسخ ہے، اور نسخ تو کیا ہے؟ بندے کے لیے جائز نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ آپ یہ نہ کہ طلاق رجعی میں تو رجوع ہو جایا کرتا ہے، بھائی بھائی وہ رجوع ہوتا ہے، وہ طلاق نہیں ختم ہوتی، اس نے ایک طلاق رجعی دی تھی تو ایک چلی گئی، اب اس کے پاس کتنی باقی رہ گئیں؟ دو رہ گئیں. یہ نہیں کر سکتا کہ وہ پہلی والی طلاق پھر آ جائے، بالکل وہ جو دی تھی وہی ختم ہو جائے سرے سے، نہیں. اب وہ ایک رجوع کر لیا، لیکن وہ طلاق کیا ہے؟ وہ طلاق تو تھی، ہو چکی ہے، اس کے پاس تین طلاقوں کا حق تھا اس شخص کے پاس، اب کتنی رہ گئی ہیں؟ دو رہ گئی ہیں. اسی طرح آزاد کرتا ہے ایک شخص اپنے غلام کو، بھائی اور بعد میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، نہیں بھائی یہ رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک حکم جب ثابت ہو گیا، اب اس کی جگہ رجوع کر کے دوسرا حکم ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یہ تو نسخ ہے، اور نسخ تو بندے کی طرف سے جائز نہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَسْخٌ، اس لیے کہ یہ نسخ ہے، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور نہیں ہے بندے کے لیے وہ، یعنی نسخ کرنا بندے کے لیے جائز نہیں. وَلَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَقَالَ وَهِيَ ضُيُوفٌ. جی یہاں سے وہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں بھائی بیان تغییر، بھائی صفحہ 70 کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا تھا، بالکل آخری سطر کے آخر میں، بھائی کہ اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف کیا ہے علماء نے، بعضوں نے کہا یہ بیان تغییر میں سے ہے، بعضوں نے کہا بیان، اگر ان کو بیان تغییر سے مانا جائے تو ان کا موصولاً تو وہ بیان تغییر صحیح ہوتا ہے، مفصولاً صحیح، اور اگر بیان تبدیل سے مانا جائے تو نہ موصولاً صحیح نہ مفصولاً صحیح. تو اس میں اختلاف کیا تھا، کچھ مسائل تھے کہا تھا، وہ آگے آئیں گے، اب وہ بیان کرنے لگے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں بھائی مصنف بھائی. وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِنَا، ایک شخص کہتا ہے دیکھو بھائی، لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ وَهِيَ ضُيُوفٌ، لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ وَهِيَ ضُيُوفٌ، فلاں کے مجھ پر 1000 قرض کے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں، وہی ضیوفن وہ کھوٹے ہیں. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیان تبدیل ہے، اور بیان تبدیل نہ موصولاً صحیح ہے، ملا کر کہنا بھی صحیح نہیں اور مفصولاً بھی صحیح، اس لیے کہ بیان تبدیل تو دراصل کیا ہے، نسخ ہے، اور بندے کے نسخ کا حق حاصل نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں یہ بیان تغییر ہے، یہ کیا ہے، بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر موصولاً صحیح ہے مفصولاً صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے کہا لفلان علیہ الف قرض، لفلان علیہ الف قرض وہی ضیوف، فلاں کے مجھ پر 1000 قرض ہے اور وہ کھوٹے ہیں. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، اس لیے کہ جب اس نے کہا لفلان علیہ الف قرض، فلاں کے مجھ پر 1000 قرض کے ہیں، 1000 کس کے ہیں، قرض کے ہیں، تو یہ کلام بظاہر یہ تقاضا، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اس پر کھڑے آنے چاہیے یا کھوٹے آنے چاہیے بھائی، کھڑے آنے چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کون سے ظاہر کیا ہے اس کلام کا، کہ اس نے جب قرض دیا ہے تو یقیناً کون سے سکے لیے ہیں، کھڑے لیے ہیں، اس لیے کہ قرض کے ذریعے اس نے نفع حاصل کرنا ہے، اور نفع کھڑوں سے حاصل کرے گا یا کھوٹوں سے حاصل کیا جاتا ہے، کھڑوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو ظاہر کلام یہ کہ اس نے کھڑے لیے ہیں، لیکن کھوٹے سکوں کا بھی تو استعمال ہے، کھوٹے کا بھی اس میں استعمال ہے. آگے اس نے ملا کر کہہ دیا وہی ضیوفن، یہ کیا ہے، کھوٹے ہیں. اس نے بیان کیا ذکر کیا کہ یہ کس قسم کے سکے ہیں، کھوٹے ہیں، کھوٹے. تو کہتے ہیں بھائی ما قبل کلام کا ظاہری معنی کیا تھا، کس قسم کے ہیں، کھڑے، لیکن استعمال کس چیز کا تھا، کھوٹوں کا بھی استعمال تھا، تو اس نے اسی استعمال کو آگے ثابت کر دیا وہی ضیوفن، یہ کیا ہیں، کھوٹے ہیں. تو یہ بیان تغییر ہے مولانا، اس لیے کہ اس نے کلام کو بدل ڈالا، کس سے مولانا، ظاہر سے، ظاہری معنی کیا تھے، کیسے آنے چاہیے تھے، اور اس نے کلام کو بدل ڈالا، اس کو تبدیل کر دیا، کس سے بھائی، چھوٹوں سے، لیکن بہرحال وہ استعمال تو تھا، لیکن اس نے بدلا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیا کہلاتا ہے، بیان تغییر کہلاتا ہے، لہذا کھوٹے آئیں گے بھائی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ذکر کیا ہے قرض، اور قرض ہے عقد معاوضہ، قرض کیا ہے، عقد معاوضہ، اور عقد معاوضہ وہ عقد جس میں جانبین سے عوض دیا جاتا ہے بھائی، تو یہاں پر بھی جانبین سے عوض ہوتا ہے، ایک شخص پیسے لیتا ہے اور بعد میں اس کو پیسے، دوسرے پیسے، وہی قرض میں وہی واپس کرتا ہے یا دوسرے ادا کرتا ہے، وہ تو اس نے اپنے نفع میں لگا لیے، تو یہ بھی عقد معاوضہ ہے مولانا، اور عقد معاوضہ کے تقاضا کرتا ہے کہ کسی پر جو مال واجب ہو وہ بغیر عیب کے ہو، اس میں کوئی عیب، عقد معاوضہ میں کیا دوسرے پر عیب والی چیز واجب ہوتی ہے یا بغیر عیب کے بھائی، بغیر، وہ مال جو کسی پہ واجب ہوتا ہے وہ بغیر عیب کے ہوا کرتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا جب اس نے کہا لفلان ان علیہ الفن قرض فلاں کے مجھ پر 1000 قرض کے ہیں، اور قرض تو ہے عقد معاوضہ، اور عقد معاوضہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جو مال واجب ہو وہ کیا ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، عیب سے سلامت ہونا چاہیے، یہ کلام یہ تقاضا کر رہا ہے، تو لہذا اس کلام سے اس پر کیا لازم آ گئے، کھڑے سکے لازم آ گئے، کیا آ گئے، کھڑے سکے لازم آئے، کیونکہ آپ نے معاوضہ ہے، اور پھر آگے وہی الضیوف کہہ کر اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس حکم کی جگہ دوسرا حکم لانا چاہتا ہے، اور تو یہ بیان تبدیل ہے، اور تبدیل اور نسخ کا حق تو بندوں کو حاصل نہیں، تو صاحبین کے نزدیک اس نے وہی الضیوف ان کہا، تو یہ بیان تغییر ہے، لہذا موصولاً تو صحیح، ملا کر کہا اس نے پہلے کلام کے ساتھ پھر تو صحیح، اگر جدا کر کے کہا بعد میں تو پھر صحیح، جبکہ صاحب امام صاحب کے ملا کر کہنا بھی صحیح نہیں اور الگ کر کے کہنا بھی صحیح، اس لیے کہ بیان تبدیل ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اسی طرح بھائی اگر کسی نے یوں کہا لفلان علیہ الف ثمن المبیعی، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں مبیعی کے، ثمن کے، مبیعی کے سمن کے 1000 ہیں بھائی مبیع کے سمن کے، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کلام کا ظاہر کیا ہے کہ اس پر کیسے آنے چاہیے، کھڑے آنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا وہی الضیوفن، تو اس نے کلام کو ظاہر سے پھیر ڈالا، ظاہر سے بدل ڈالا، لہذا یہ بیان تغییر ہے، تو موصولاً کہہ دیتا ہے تو صحیح، مفصولاً کہتا ہے تو صحیح نہیں، صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، وہ قرض کی جگہ ثمن المبیع اس نے کہہ دیا بھائی، اور پھر یا جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ نہ موصولاً صحیح نہ مفصولاً صحیح، اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جو ثمن آئے وہ کس قسم کے ہوں، کیونکہ آپ نے معاوضہ ذکر کیا کہ اس کو، لہٰذا یہ آپ نے معاوضہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جو مال واجب ہو وہ بغیر عیب کے ہونا چاہیے، عیب سے سلامت ہونا چاہیے، تو جب اس نے کہا لفلان علیہ الف ثمن المبیع، تو اس کلام کی وجہ سے اس پہ کس قسم کے پیسے لازم ہو گئے، کھڑے سکے لازم ہو گئے، کیونکہ آپ نے معاوضہ اس نے ذکر کیا، بیع کا ذکر کر دیا بیچ میں، اور آگے وہی الضیوف کے ذریعے اس کو کیا کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، نسخ کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ اس کے لیے کرنا جائز نہ، موصولاً جائز ہے اور نہ مفصولاً جائز، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ، اگر کہا کسی نے کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں قرض، اور ثمن المبیعی، یا 1000 ہیں مبیعی کے ثمن، وَقَالَ وَحِيُوفٌ، اور یہ بھی کہا وَحِيَ زُيُوفٌ کہ یہ کھوٹے ہیں، کان ذالک بیان التغییر عندہما، تو یہ بیان تغییر ہے صاحبین کے نزدیک، فَيَصِحُ مَوْصُولًا، تو یہ موصولاً کیا ہے، ملا کر کہنا، درمیان میں اگر وقفہ کیا کلام کی اور رک گیا تو پھر صحیح نہیں، وَهُوَ بَيَانُ التَّبْدِيلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً، اور یہ بیان تبدیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، فلا یصح، تو یہ صحیح نہیں، وَإِنْ وَصَلَ، اگرچہ ملا کر ہی کیوں نہ کہے، اگرچہ ملا کر ہی کیوں نہ کہے، بھائی ماتن نے الفن قرض کہا، الفن ثمن المبیع کہا، قرض اور ثمن المبیع کی قید لگائی، بتلایا کہ یہ عقد معاوضہ میں اس طرح ہے، اگر اس کے بجائے وہ یوں کہتا لفلان علیہ الفن ودیعتن، الفن ودیعتن کہہ دیتا، یا کہہ دیتا لفلان علیہ الفن غصب، کیا کہہ دیتا، غصب کہہ دیتا، تو غصب کوئی عقد معاوضہ ہے نہیں، یا ودیعت امانت کوئی عقد معاوضہ ہے نہیں، تو پھر اس صورت میں وہی الضیوف کہنا صحیح تھا، وہی الضیوف کہنا، اس لیے کہ عقد معاوضہ ہوتا تو عقد معاوضہ میں جو ہے وجوب مال کس قسم کا آیا کرتا ہے، عیب سے پاک، جبکہ غصب کے اندر تو عیب جو بھی غاصب کو چیز مل جائے وہ اس کو غصب کر لیتا ہے، تو سلامت ملی تو سلامت کو غصب کر لے گا، عیب والی ملی تو عیب والی کو کیا کر لے گا غصب کر لے گا، لہذا اس میں بالاتفاق کیا ہے وہی ضیوف کہنا اس کا۔ اسی طرح امانت کہا کہ فلاں کے مجھ پر میرے پاس 1000 امانت کے ہیں مولانا، تو یہ بھی صحیح، اس لیے کہ امانت کے اندر بھی کھڑے بھی رکھوا سکتا ہے اور چھوٹے بھی رکھوا سکتا ہے۔ ولو قال لفلان، اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ لفلان علی 1000 من ثمن جاریۃ باعنیہا ولم اقطع، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں ایسی باندی کے ثمن میں سے، باعنیہا جو اس نے مجھ پر بیچی، باع بیچی، باعنی مجھ پر یا مفعول کی ہے، ہاں ضمیر یہ جاریہ کو راجع ہے بھائی، مفعول جو مجھ کو اس نے بیچی، ولم اقبضھا اور اس حال میں کہ میں نے اس پر قبضہ، مجھے بیچی اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا جی، والجاریہ لا اثر لہا اور باندی بھی ایسی ہے لا اثر لہا، اثر بمانے علامت کے کہ اس کی کوئی علامت نہیں، اس کی کوئی علامت یعنی کوئی متعین و معلوم باندھی نہیں ہے، اس نے ویسے ہی کہا، کوئی متعین باندھی نہیں بتائی کہ وہ جو باندھی ہے یہ والی اس نے مجھے بیچی تھی اور میں پھر میں نے اس کا قبضہ، مطلق ویسے کہہ دیا کہ اس نے مجھے کوئی باندھی بیچی تھی، اس کے 1000 مجھ پر لازم ہے لیکن میں نے اس باندھی پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی بیان تبدیل ہے، لہذا آپ اس پر ایک تو نسخ ہے اور وہ نسخ کا حق اسے حاصل نہیں، لہذا وہ جو لم اقبض ہا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے؟ 1000 لازم ہو جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ کیسے دیکھو بھائی، اس نے کہا لفلان علی 1000، فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں 1000 ہیں، من ثمن جاریۃ ایسی باندی کے ثمن میں سے، دیکھو جاریہ نکرہ لائے معرفہ نہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی، کوئی متعین باندی اس نے ذکر نہیں کی کہ فلاں باندی، ایسی باندی کے ثمن میں سے بانی ہا جو اس نے کیا کی اسے مجھے بیچی تھی، تو امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہ اقرار کر رہا ہے اپنے اوپر ثمن کے لازم ہونے کا، اقرار کر رہا ہے نہیں کر رہا کہ فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں 1000 ایسی بات جو انہیں میرے ہاتھ بیچی تھی، تو یہ اقرار کر رہا ہے لزوم ثمن کا، اور لزوم ثمن کب آیا کرتے ہیں کہ جب اس نے مبیعے پر قبضہ بھی کیا ہو، ثمن کب لازم ہوتے ہیں دوسرے پر، جب اس نے مبیعے پر قبضہ بھی کیا ہو، تو لزوم ثمن کا یہاں اقرار کر رہا ہے، اور یہ اقرار ہے قبضے کا بھی، کس چیز کا؟ قبضے کا بھی، جبکہ مبیع اس کے پاس ہلاک ہو چکا ہو، کیا ہو چکا ہو، مثلا بھائی یہ باندی اس نے کوئی خریدی تھی دوسرے شخص سے اور یہ باندی اس کے پاس آ کر ہلاک ہو گئی، کیا ہو گئی، تو مبیع پر تو یہ قبضہ کر چکا ہے لیکن مبیع چونکہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے، لہذا اب یہ کیا کہہ رہا ہے لم اقبض تھا، میں نے تو اس پر قبضہ نہیں کیا، اور چونکہ قبضہ کر چکا تھا اس لیے اس پر ثمن کیا تھے لازم ہوئے تھے، لازم ہوئے تھے بھائی، سمجھ میں آیا، تو اس مبیعے کے ہلاک کے ہوتے وقت وہ کیا کر رہا، گویا کہ مبیع کیا ہے ہلاک ہو چکا ہے اور یہ قبضہ کر چکا ہے، اسی لیے تو اپنے اوپر ثمن کے لزوم کا اقرار کر رہا ہے، اگر اس نے اس باندی پہ قبضہ نہ کیا ہوتا، باندی کسی سے خریدی قبضہ نہیں کیا اور بائے کے پاس ہی ہلاک ہو گئی، تو اس پہ کوئی ثمن لازم تھے، پھر یہ اس کو کہنا چاہیے تھا لفلان علی 1000 من ثمن جاریۃ باعنیہا، نہیں، پھر تو اس پر ثمن ہی لازم، کیونکہ وہ تو کس کے پاس ہلاک ہو گئی تھی، بائے کے پاس، جب بائے کے پاس ہلاک ہوئی پھر تو بیع ختم ہو گئی، پھر ثمن کس چیز کے لازم ہوئے، اور یہ تو کہہ رہا ہے میرے اوپر ثمن کیا ہے معلوم ہوا، باندی پر یہ قبضہ کر چکا تھا اور قبضے کے بعد اس کے پاس باندی ہلاک ہوئی ہے، تو یہاں پر لزوم ثمن کا اقرار، یہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ وہ باندی پر کیا کر چکا ہے قبضہ کر چکا ہے اور اس کو وہ باندی اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے، صورت سمجھ میں آئی؟ اور نین نکرہ ذکر کیا والا نا اگر متعین باندی ذکر کر دیکھا لا اثر لہا ماتن نے بھی کہا اس باندی کی کوئی علامت بھی معلوم کوئی متعین باندی ہے ہی نہیں اگر متعین باندی ہے پھر تو آرام سے طے کیا جا سکتا ہے والا نا کہ اس نے باندی پر قبضہ کیا ہے یا وہ فلاں باندی ہے اب دیکھ لیں گے آپ کہ اس نے قبضہ کیا ہے تو اس سے سمن ہوں گے اس نے قبضہ نہیں کیا بھائی کے پاس کیا ہے تو پھر تو اس پر سمن تو اس نے نکرہ ذکر کیا کوئی متعین باندی نہیں تھی کہ بس کوئی باندی تھی کون سی باندی تھی یہ پتہ ہی نہیں بھائی تو معلوم ہوا تو نے لزوم میں سمن کا اقرار کیا ہے معلوم ہوا تم قبضہ کر چکے اور قبضے کے بعد تمہارے پاس ہلاک ہوئی ہے باندی اب تم کیا کرنا چاہتے ہو ولم اقبضھا کے ذریعے اس لزوم میں سمن سے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ تو رجوع ہوا اور رجوع تو نسخ ہے اور نسخ بندے کے لیے جائز نہیں دیکھا بھائی وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَعَانِيهَا اور اگر کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں ایسی باندی کے ثمن میں سے بَعَانِيهَا جو اس نے مجھے بیچی تھی بھئی جاریہ نکرہ ہے اور بَعَانِيهَا فعل آیا نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنا کرتا ہے اس کے لئے صفت اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسی تو ایسی باندی کے سمن میں سے بانیہا جو اس نے مجھے بیچی تھی ولم اقبضھا اور میں نے اس پر قبضہ نہیں تو یہ ولم اقبضھا بیان تبدیل ہے یہ جائز نہیں اور نیز والجاریت لا اثر لہا باندی کی کوئی علامت بھی نہیں ہے یعنی کوئی متعین باندی نہیں معلوم باندی نہیں ہے بھئی غیر معلوم ہے کان ذالک بیان تبدیل یہ کیا ہوگا بیان تبدیل بیان تبدیل ہوگا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لئن الاقرار بلزوم الثمن اقرار بالقبض اس لیے کہ لزوم ثمن کا اقرار یہ اقرار بالقبض بھی ہے لزوم ثمن کب آئے گا جب قبضہ بھی کر چکا ہو تو لزوم ثمن کا اقرار یہ کیا ہے قبضے کا بھی اقرار ہے عند ہلاک المبیع جب کیا ہو مبیع ہلاک ہو گیا ہو اس کے پاس ہلاک قبل القبض اس لیے کہ مبیع اگر قبضے سے پہلے ہلاک ہو چکا ہوتا تو ینفسخ البیع تو بیع کیا ہو جاتی فسخ ہو جاتی جب بیع فسخ ہو جاتی فلا یبقى الثمن لازما تو ثمن اس پر لازم بن کر باقی بھی نہ رہتے اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ سمن مجھ پر لازم معلوم ہوا یہ قبضہ کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ باندی اس کے پاس کیا ہوئی ہے ہلاک ہوئی ہے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی چلیے بھئی یہ کتاب اللہ کی بحث ختم ہوئی بھئی ہذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام